لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية ولا أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، محرم الحرام 1446 ہجری کی آمد آمد ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اپنے ساتھ عزاداری سید الشہداء، مصاحب اہل بیت، گریہ وزاری، ماتم داری، تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں لے کر آتا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ضرور ہے کہ جو اس موقع پر جشن بھی مناتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھی چلاتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں، اور محرم الحرام کوئی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے یا نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کا نام نہیں. پچھلے سال ایک ویڈیو آئی، ایک عرب عالم دین ہے، کوئی اسکالر ہیں، اور ان سے ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سوال کیا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی جو ہے وہ کچھ لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور عزاداری شروع کر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر مجالس وغیرہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، غم کے ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ وہ وہی فرمائیں گے جو عام طور پر اس قسم کے لوگ فرماتے رہتے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو اسکالر تھے، جو لال رومال والے، وہ بھی تھے، لیکن انہوں نے پلٹ کے اس اینکر سے ایک سوال کر لیا کہ محرم کے مہینے میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو بھوک اور پیاسا شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس پہ جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ انہوں نے پلٹ کے اسی اینکر سے سوال کر لیا کہ محرم میں یہ پیش آیا واقعہ، تو آپ بتائیں اس کے اوپر خوشی منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کسی مسلمان کو؟ وہ ایک دم سٹ پٹا گیا، وہ توقع نہیں تھی اس کو کہ الٹا اس سے اس طرح کا سوال ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کئی جملے اور بھی کہے، کہ مثلا یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب رسول کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں ایک مسلمان کو ظاہر ہے کہ غمگین ہونا چاہیے، غمزدہ ہونا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح عزاداری کرے، اس طرح روئے جس طرح کہ شیعہ عزاداری کرتے ہیں. شیعوں کا ایک اپنا کلچر ہے جو ظاہر ہے صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں بھی کرتا ہے تو کم از کم اس کو یہ تو کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا کہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرے. تو جس طرح اللہ کے رسول سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے، اس طرح ان کی آل سے، ان کے خانوادے سے بھی محبت ہوتی ہے. تو وہ ایام جو ان کے لیے مصیبت کے ایام ہیں اس پہ اگر آپ عزاداری نہیں کرتے، اگر آپ گریہ و زاری نہیں بھی کرتے، تو کم از کم رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ جشن تو نہ منائیں۔ کسی کے گھر فرض کریں کہ شادی ہو رہی ہے اور اسی کے محلے میں کہیں پر میت ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے شادی ہے، آپ کے گھر میں تقریب ہے، آپ کر لیں، شادی کینسل نہ کریں، لیکن اس کے گھر پہ شادی کا کارڈ دینے تو نہ جائیں۔ اتنی تو انسانیت ہونی چاہیے نا انسان کے اندر، رواداری اتنی تو ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال موضوع ہمارا اس سال جو ہے وہ مرجعیت اور رہبریت اور فلسفہ ولایت ہے، اور ہم نے آغاز ولایت ہی سے کیا ہے، کیونکہ ولایت وہ موضوع ہے کہ جو مکتب تشیع میں یوں سمجھ لیں سب سے اہم موضوع ہے۔ پوری جو مکتب ہے ہمارا مکتب تشیع، اس کو آپ مکتب ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، کس قدر اہمیت ہے اس کی، جیسے دین اسلام کو ہم مکتب توحید بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ توحید کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، ہر اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ توحید ہی کی طرف پلٹتی ہے، تو اس کو ہم مکتب توحید بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مکتب تشیع کو آپ مکتب ولایت کہہ سکتے ہیں، اس میں ولایت کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، ہماری جو حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں، مثلا وسائل الشیعہ حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کا جو اس کی جو پہلی جلد ہے، اس کے پہلا چیپٹر جو ہے، اسی میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، اور اصول کافی جو ہماری حدیث کی سب سے بنیادی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو اس قسم کی حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ صدوق نے قصال میں، شیخ طوسی نے امالی میں، شیخ کلینی نے کافی میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں، اس میں سے ایک حدیث میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے۔ لیکن اسی قسم کی ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے، اور وہاں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے توحید اور رسالت۔ پہلی چیز ہے وہاں الشہادہ، اور وہاں بھی کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے الشہادہ کی تشریح یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ہمارے یہاں الشہادہ کی جگہ اس طرح یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ بعض حدیثوں میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے الولایہ، اور بعض جگہوں پر آخر میں کہا گیا ہے، مثلا یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں کہا گیا الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم، نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے۔ ہم لوگ جب اردو میں کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہماری درسی بھی ہے اردو والی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بنیادی طور پہ یہ چار عبادتیں تو ہیں، لیکن اگر آپ اسلامک سورسز میں دیکھیں گے تو نماز کے بعد زکوٰۃ، الصلاۃ والزکوٰۃ، والحج والصوم، بعض جگہ والصوم والحج، والولایہ، اور پانچویں چیز ہے ولایہ۔ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ قال زرارہ، زرارہ ابن عیون جو چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں، بلکہ تین اماموں کے اصحاب میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقلت و ایو شیء من ذلک افضل، یہ جو پانچ چیزیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ فقال الولایۃ افضل، ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ولایت. یہ نماز روزہ حج زکات میں بھی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ولایت. تو ولایت اس قدر اہم ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ مکتب تشیع کو مکتب ولایت کہہ سکتے ہیں. اور ولایت کی ترتیب وہ ہے کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس کو آیہ ولایت کہتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو آیہ ولایت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ولایت کا نہ صرف بیان ہے بلکہ ولایت کی ایک ہائرارکی بیان کی گئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی. اچھا، اب اس کی جو بحث ہے نا وہ مختلف ڈائمنشن میں ہے. ایک بحث وہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی بحث ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لفظ ولی کا معنی کیا ہے اور ولی کے 40 معنی ہیں، اسی لفظ ولی سے لفظ مولا بھی نکلا ہے تو مولا کا معنی کیا ہے، من کن تو مولا و فاز علی، مولا کا معنی کیا ہے. تو ایک بحث جو ہے وہ اس طرف ہے، جو مناظراتی بحث ہے، اس میں بھی ظاہر ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، شیعوں کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو دیگر مسلمان ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اس دفعہ وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کریں گے، تھوڑی بہت جو ضروری ہے وہ ہم کر لیں گے. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ اصل میں اس ولایت کو اس طرف لے کر جانا ہے، جس میں کہ ولایت کی ایک ہائرارکی بیان کی گئی ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی، ولی بمعنی سرپرست. ٹھیک ہے، وہ جو الفاظ کی بحث اور ڈکشنری کی بحث اور وہ سب چیزیں، وہ چونکہ اس اسپیکٹ سے ہم گفتگو نہیں کر رہے اس لیے وہ ساری باتیں ہم نہیں کریں گے، وہ بھی ایک موضوع ہے، وہ بھی ایک بحث ہے. لیکن مکتب تشیع میں جب ہم کہتے ہیں ولایت، تو یہاں ولایت سے مراد ہے اولا بالتصرف. ولایت کا مطلب ہے، یہاں لفظ مولا کا مطلب بھی یہی، اولا بالتصرف، کہ جس کے پاس کسی چیز میں تصرف کرنے کا حق، زیادہ حق ہو. مثال کے طور پر ایک چیز کا حق میری چیز ہے اور اس کے اوپر میرا جتنا حق ہے، تو خدا کا حق اس سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کا حق اس سے زیادہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا اقرار پیغمبر اکرم نے میدان غدیر میں بھی لوگوں سے لیا تھا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ رکھتے ہیں. کیوں کہا بلا یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے نا، ان نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین پر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تو ظاہر صحابہ کرام کو یہی کہنا تھا کہ بے شک آپ رکھتے ہیں، جب حضور ان سے اقرار لے رہے ہیں، کیا میں تم سے، تمہارے اوپر، تمہارے نفسوں پر، تمہارے جان پر، تمہارے مال پر، تمہاری اولاد پر، ہر چیز کے اوپر، تمہاری ملکیت پر، تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. اختیار یعنی اتھارٹی، پاور، کیا تم سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا بے شک آپ رکھتے ہیں. تو جب یہ کہہ دیا کہ بے شک آپ رکھتے ہیں، تو پھر فرمایا من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، کہ وہ اختیارات، وہ اتھارٹی جو میں رکھتا ہوں وہی یہ رکھتا ہے نا. صلوات پڑھیں محمد والے،
اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل.
تو اسی لیے ہم جب کہتے ہیں مولا، ہم جب کہتے ہیں ولی، تو سرپرست کے معنی میں کہتے ہیں، نہ کہ عام دوست کے معنی میں کہتے ہیں. عام دوستی، اور یہ تو اب مولانا طارق جمیل بھی فرما رہے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب ہے سید و سردار. تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ مولا کا مطلب سید و سردار ہے. تو ہمارا تو ڈے ون سے نظریہ یہی ہے کہ مولا کا مطلب سید و سردار ہے، مولا کا مطلب آقا ہے، مولا کا مطلب اولا بالتصرف ہے. اچھا، جب بھی ہم کہیں گے مولا، جب کہیں گے ولی، تو فوراً ذہن جو ہے وہ مولا علی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے کلچر میں زیادہ رائج ہے. حالانکہ آیہ ولایت جو قرآن کریم میں ہے، اس کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اور تمہارا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلی ولایت، حقیقی ولایت اس کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ کی. باقی جتنے لوگوں کی بھی ولایتیں ہیں وہ اعتباری ولایت ہیں، وہ عطا کی ہوئی ولایت ہے. رسول کی ولایت، امام کی ولایت، جس کی بھی ہے، باپ کے اوپر اولاد کی ولایت، یہ ساری ولایتیں جو ہیں یہ خدا کی عطا کی ہوئی ولایت ہے. ورنہ اس کائنات کا اصل میں خالق رازق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو ساری ولایت کس کی؟ اللہ کی. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی. اب ولی کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست. ولی کا مطلب اولا بالتصرف. اللہ بھی ولی، اللہ بھی ولی، ورسولہ اور اس کا رسول ولی. تمہارا سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور ایمان والوں میں سے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، حالت رکوع میں. اور حالت رکوع میں زکوٰۃ جو ہے وہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ جس پر ہم اور آپ عمل کر سکیں، ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ آپ رکوع میں جا کے زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے. اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عام مسلمان جو ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کی رقم اپنے ساتھ لے کر جائیں، سائل بھی لے کر جائیں، پہلے سے طے کر لیں کہ جب میں رکوع میں جاؤں تو لے لینا، یہ تو ریاکاری ہو جائے گی. تو یہ خاص واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہیں شیعہ اور سنی تمام، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ مولا علی نے سائل کو ایک انگوٹھی دی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. مسجد میں بہت سے لوگ ہوں گے نماز میں، سائل آیا، سوال کیا، واپس جانے لگا، پھر اس نے کہا بارے اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اور علی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اسے نکال کے لے گیا انگوٹھی. لوگوں کے علم میں تو جب یہ بات آئی، جب جبریل علیہ السلام آئے ولایت لے کر آئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے. ایمان والوں میں سے وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی یہ علی علیہ السلام. صلوات پڑھیں مل کے محمد. تو ولایت کی جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک ہائرکی ہے، اس کے مطابق خدا کی ولایت، پھر رسول کی ولایت، پھر امام کی ولایت. اور یہی نہیں بلکہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے وہ در حقیقت اہل بیت کی ولایت کا ایک پہلو ہے. اصل میں جو ولایت ہے پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کے لیے وہ اہل بیت کی ولایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ جو ہے وہ چار ڈائمینشنز میں سمجھ سکتے ہیں. ایک تو علی علیہ السلام کی ولایت اسپیسیفکلی، جس کو ہم اس آئے ولایت سے ثابت کرتے ہیں، یا حدیث غدیر سے ثابت کرتے ہیں، یا اور واقعات بھی ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل بیت کی ولایت، اور علی علیہ السلام جو ہیں وہ اسی اہل بیت کی جو سیریز ہے اس کی یہ پہلے فرد ہیں کہ جن کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا. ورنہ بنیادی طور پر جو مکتب تشیع ہے وہ اہل بیت کی ولایت کے اوپر قائم ہے، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے ہادی، اس امت کے رہبر، اس امت کے سرپرست، اور دین کے اور شریعت کے اور کتاب کے وارث کون ہیں؟ اہل بیت اطہار. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمارے پاس بہت ساری ہے. سر فہرست جو ہے وہ ہے حدیث ثقلین. سر فہرست حدیث ثقلین, کیونکہ حدیث ثقلین میں اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا, حدیث ثقلین جو ہے اس پر بھی بڑے بڑے محدثین کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ بھی خطبہ غدیر میں ارشاد فرمائی. حدیث ثقلین کو آپ نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا, اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی میں جہاں پر واقعہ غدیر لکھا ہے, شبلی نے غدیر کا واقعہ اپنی سیرت میں لکھا ہے, 11 ہجری کے واقعات جہاں پر لکھے تو 10 ہجری کے واقعات, تو وہاں غدیر کا واقعہ بھی لکھا ہے. تو غدیر کے واقعے میں جو انہوں نے پیغمبر کے خطبے کے دو جملے صرف لکھے, ان میں ایک حدیث ثقلین ہے اور ایک حدیث غدیر ہے. ایک ہی ہے انی تارکم فیکم الثقلین, اور ایک وہ ہے من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے مقام پر, جوفہ کے مقام پر جہاں ایک کنواں تھا, کنویں کو عربی میں غدیر کہتے ہیں, تو وہاں آپ نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا طویل خطبہ, لیکن انہوں نے کہا مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. بہرحال طویل ہو یا مختصر, دو امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے بیان کیا, ایک حدیث ثقلین اور ایک حدیث غدیر. اور حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, حدیث ثقلین. اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی حدیث ثقلین کی وہی عبارت لکھی ہے جو صحیح مسلم والی ہے. کچھ لوگوں کو صحیح مسلم والی عبارت جو ہے وہ بہت پسند ہے, انجینئر محمد علی مرزا وغیرہ کو بھی. اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے, وہ میں ضرور پڑی تو بیان کروں گا کہ کیوں یہ لوگ صحیح مسلم والی عبارت پہ اتنا اسٹریس کرتے ہیں. اور صحیح مسلم میں ہے, لیکن صحیح مسلم کے اندر حدیث غدیر نہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں. سیاستہ کی دیگر کتابوں کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں, بخاری و مسلم میں نہیں. بخاری میں تو حدیث ثقلین بھی نہیں ہے. تو اس طرح بات یہاں تک پہنچی کہ حدیث ثقلین اور حدیث غدیر دونوں اللہ کے رسول نے ایک ہی اجتماع میں بیان فرمائے. اور اس کی جو معروف عبارت ہے وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے, ان کے یہاں بھی ہے, انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت, اہل بیتی, میرے اہل بیت. صحیح مسلم میں بھی اہل بیتی, ما ان تمسک تم بھی مل تزل وادی, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے, ان دونوں سے وابستہ اور پیبستہ رہو گے, لن تزلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ جو عبارت ہے کہ ما ان تمسک تم بھی ما لن تزلوا بعدی, یہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں راوی نے اپنے الفاظ ڈال دیے بیچ میں, کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولہما کتاب اللہ, اس میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے, فیہ ہدی و نور, اس کے اندر ہدایت اور نور ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کے بہت تاکید فرمائی, کتاب سے متمسک ہونے کے اوپر بہت تاکید فرمائی اور بہت زور دیا اور تاکید کی, اور پھر فرمایا وہ اہل بیتی, اور میرے اہل بیت. اچھا, جب کتاب اللہ فرمایا, پھر اس پر تاکید بھی کی, اصرار کیا, اور پھر فرمایا اہل بیت, اور کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا فیہ ہدی و نور, اس کے اندر ہدایت اور نور ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, ہدایت اور نور. تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کس کے اندر ہدایت اور نور ہے, اور آگے فرمایا اور میرے اہل بیت. تو جب اس قسم کی عبارت ہو کہیں پر بھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو پہلی چیز کے بارے میں فرمایا وہی دوسری چیز, جو پہلی چیز کا اسٹیٹس ہے وہی دوسری چیز کا ہے. ٹھیک ہے, یہ صیغہ ہوتا ہے تثنیہ کا اس طرح جیسے ثقلین, دو گراں قدر چیزیں. تو جب اس طرح سے آپ دو چیزوں کا بیان کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں متقابل ہوتی ہیں, دونوں چیزیں برابر کی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں مشرقین, ایک مشرق اور مغرب, سبتین, حسن و حسین. تو اس طرح کی دو چیزیں جب بیان کرتے ہیں, قطبین, قطب شمالی قطب جنوبی, ہے نا, تو اس طرح جب کوئی آپ دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں برابر کی ہوتی ہیں, ٹکر کی ہوتی ہیں. اس لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح تثنیہ کا. تو اگر اللہ کے رسول نے پہلی چیز کے بارے میں فرمایا اور زور بھی دیا اور پھر دوسری چیز کو بیان کیا, دوسری چیز کا اسٹیٹس وہی ہوگا جو پہلی کا ہے. لیکن چونکہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے لفظ کہ ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگی, اس عبارت میں نہیں, بلکہ اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں, تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ان سے ہدایت حاصل کرو, اہل بیت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت حاصل کرو, بلکہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا ان سے محبت کرو. ٹھیک ہے, اس لیے بعض لوگوں کو صحیح مسلم والے حدیث کا کی جو عبارت ہے وہ زیادہ پسند ہے, وہ اس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ ہادیان برحق پیغمبر کے بعد اس امت کے ہادی نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے. امت نے ان پر ظلم کیا, امت نے ان کو قتل کیا, یہ بہت غلط ہو گیا ہے, یہ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کے بعد یہ ہادی. جبکہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبارت جو ہمارے یہاں ہے وہ عبارت حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ان کے یہاں بھی ہے کہ ما ان تمسک تم بہما لن تزلوا بعدی, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے, دونوں کو تھامے رہو گے, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وانہما لن یفترقا, اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. تو بہت کلیئر ہے. تو ہم جو ہیں وہ اس چیز کو زور دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اہل بیت, اور اہل بیت ہی جو ہیں وہ حاجیان برحق ہیں. تو اہل بیت جب کہہ دیا تو اس کو انہوں نے مجموعی طور پر سب کو بیان کر دیا, اور جب غدیر والی بات کی تو اسپیسیفکلی مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. تو ایک تو پہلو یہ ہے اہل بیت کی ولایت, ایک پہلو ہے علی علیہ السلام کی ولایت. ایک حدیث اور ہے جو حدیث کی تمام بڑی کتابوں کے اندر ہے, ایون بخاری میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, کہیں ہیں 12 امام ہوں گے, کہیں ہیں 12 امیر ہوں گے. بخاری میں لفظ امیر ہے, 12 ہوں گے بہرحال, اثنا عشر امیرا, اثنا عشر خلفاء, 12 امام, 12 خلیفہ, 12 امیر. تو پیغمبر اکرم کے بعد یہ 12 ہوں گے. تو اس پہلو سے بھی دیکھا جائے گا کہ یہ 12 جو ہیں یہ پیغمبر کے جانشین ہیں, پیغمبر اکرم کے بعد ان کے خلفاء ہیں, خلفاء نہیں جانشین. اور یہ حدیث بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے, اس پہ بڑی تشریحات ہیں, اس کی بڑی جسٹیفیکیشن ہے کہ 12 کی تعداد کیسے پوری ہو. بہت زور لگایا لوگوں نے مختلف انداز سے, تاریخ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے شریف شریف لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ تعداد پوری ہو جائے. مختلف لوگوں نے مختلف فارمولے لگانے کی کوشش کی. کیسا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی, جن خلفاء کی پوری امت نے بیعت کی ہو تو ان کو لے لیتے ہیں, ایسا یہ والا فارمولا لگا کے دیکھتے ہیں. یہ والا فارمولا لگایا تو حضرت علی علیہ السلام اڑ گئے, ان کی بیعت تو پوری امت نے نہیں کی, شام والوں نے نہیں کی. نہیں نہیں, علی علیہ السلام کو تو رکھنا ہے, یہ شروع کے تو چار رکھنے ہیں, یہ تو پہلے طے ہو چکے ہیں. آگے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اگر یہ والا فارمولا لگاتے ہیں کہ پوری امت نے بیعت کی ہو تو علی علیہ السلام کی بیعت بھی پوری امت نے نہیں کی, اور یزید کی پوری امت نے کر لی واقعہ کربلا کے بعد. یزید کی بیعت پوری امت نے کر لی, امام حسین نے نہیں کی تو ان کو شہید کر دیا گیا. اب یزید کو مان لو, نہیں نہیں یہ والا فارمولا نہیں چلے گا, کچھ اور لگاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں بیچ بیچ میں تو شریف آدمی نکالتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز کو نکال لیتے ہیں, وہ شریف آدمی تھے. مختلف طریقے سے لوگوں نے فارمولے لگائے لیکن یہ 12 کی تعداد پوری نہیں ہو پا رہی ہے. کسی نے کہا چار شروع کے لے لیتے ہیں, پھر چار بیچ بیچ میں سے لے لیتے ہیں, پھر چار آخر کے لیں گے. ایک گروہ ایسا ہے, اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 12 ہیں یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد 12 ہوں گے. ایک تھیوری یہ بھی چل رہی. اینی وے, مختلف انداز سے لوگوں نے اس حدیث کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, لیکن ائمہ اہل بیت میں سے 12 اماموں کو ماننے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ اثنا عشری ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ 12 جو ائمہ طاہرین ہیں تو مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں, یہ ہمارے بھی 12 امام ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر, لیٹسٹ, پرانی بھی ہیں لیکن اس وقت نئی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں اردو زبان میں بھی. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کتاب لکھی, وہ شیعہ نہیں ہے لیکن اسے 12 امام پر کتاب لکھی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 12 امام جو ہیں, ایک دفعہ مولانا مشہور ایک ہیں, نام اس وقت شاید بھول رہا ہوں, ٹی وی کے ایک پروگرام میں آئے اور جب ان سے سوال کیا گیا تو سوال کا جواب دینے سے پہلے انہوں نے خطبہ شروع کر دیا. بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں نا کہ پہلے سوال کے جواب میں پہلے تھوڑا سا خطبہ پڑھتے ہیں, تو انہوں نے خطبہ شروع کر دیا اور خاص طور پر وہ خطبہ پڑھا انہوں نے اور اس خطبے کے اندر 12 اماموں کے نام لیے. تو اس کے بعد پھر اپنی تحقیر انہوں نے کی, پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں یہ ہمارے بھی امام ہیں, یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ شیعوں کے امام ہیں. تو ایک طبقہ ایسا اس وقت ہے, ڈاکٹر طاہر القادری بھی اسی چیز کے قائل ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ امام جعفر صادق بھی امام ہے اور امام ابو حنیفہ بھی امام ہے, تو ان دونوں اماموں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. کہا بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے, دیکھو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ کے امام ہیں, جو مختلف اسلامی علوم ہیں نا, مختلف اسلامی علوم میں جو اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی ہیں ان کو ہم امام کہہ دیتے ہیں, جیسے امام بخاری حدیث کے امام, امام مسلم حدیث کے امام, امام نسائی حدیث کے امام, امام طبری تاریخ کے امام, ٹھیک ہے, تو اس طرح امام ان کو کہہ دیتے ہیں. امام کا مطلب اس سبجیکٹ کی اتھارٹی, اس سبجیکٹ پہ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ کتاب اس سبجیکٹ کی پرائمری سورس ہے, اس لیے ان کو احترام میں امام کہہ دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ کے امام ہیں, فقہ میں جو چار بڑے امام گزرے ہیں, چار بڑی اتھارٹی گزری ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالکی, احمد ابن حنبل, گو یہ چار نہیں اور بہت سارے تھے لیکن چار دھارے معروف ہو گئے جن کی عام طور پر تقلید کی جاتی ہے اہل سنت میں، اس لیے ان کو کہتے ہیں امام۔ تو امام ابو حنیفہ جو تھے وہ فقہ کے امام تھے، اور امام صادق علیہ السلام جو تھے وہ امت کے امام تھے، وہ کسی سبجیکٹ کے امام نہیں تھے۔ یہ تو سبجیکٹ کے امام ہے ایک، اور وہ امت کے امام ہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے امام ہیں۔ البتہ جو ان کی اپنی ایک تھیوری ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے روحانی جانشین ہیں، روحانی خلفاء ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اور جتنے بھی تصوف والے ہیں وہ سب اب جانتے ہیں کہ وہ سب ولایت کو ماننے والے ہیں، کہ ان کا جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ روحانی سلسلہ ہے، اور وہ مختلف لوگوں سے جاتا ہے، اور وہ جا کر بھی ائمہ اہل بیت ہی سے ملتا ہے، قادریہ ہو چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سارے سلسلے جو ہیں تصوف کے، اس میں جو سلسلہ ولایت ہے، ان تمام سلسلوں کے جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، جو ہماری ولایت ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت کی ولایت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت، 12 ائمہ پیغمبر کی جانشین، معصوم، منصوص یعنی نص سے جن کی امامت ثابت ہو اور وہ عصمت کے درجے پر فائز ہو۔ فورتھ ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ولایت، اس کی آخری ہستی، آخری شخصیت جو ہے وہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ایک حدیث جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے، المہدی من اطرتی، مہدی میری اطرت میں سے، المہدی من ولد فاطمہ، مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے۔ اس طرح کئی طرح کی عبارتیں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ بھی اسی سلسلہ اطرت سے ہیں، وہی سلسلہ اطرت جو پیغمبر اکرم کے بعد سلسلہ ولایت ہے۔ تو ہمارا جو تصوری ولایت ہے اس میں خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، امام کی ولایت، امام کی ولایت بھی یہ چار ڈائمنشنز میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے تصور ولایت۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے مطابق نماز ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہوں، حج ہو، ان سب سے افضل کیا ہے؟ ولایت۔ ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ ولایت جو ہے وہ اصل میں، اگر آپ دین کی تعلیمات کو، الگ الگ جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو تسبیح کے مختلف دانوں کی صورت میں فرض کر لیں، تو ولایت جو ہے وہ تسبیح کی ڈوری ہے۔ اگر دین کی جو تعلیمات ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عقائد ہو یا احکام ہو یا اخلاق ہو، یا دین تو پورا ایک نظام زندگی ہے نا، جہاد، امر و نہی، تو دین ایک پورا ایک نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کی تمام جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آپ الگ الگ دانے فرض کر لیں، تو وہ سارے دانے جس ڈوری میں پیروئے ہوئے ہیں وہ ڈوری ولایت۔ اور اگر وہ ڈوری کھل جائے، فرض کریں 23 سال میں اللہ کے رسول نے یہ دانے جمع کیے، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، پردے کا حکم آیا، وراثت کا قانون آ گیا، شراب حرام ہو گئی، سود حرام ہو گیا، ہے نا، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، مختلف پورا ایک نظام زندگی آیا، ایک معاشرہ قائم ہوا، ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی. تو یہ احکام آتے گئے آتے گئے آتے گئے یہاں تک کہ پھر آخری حکم آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ تسبیح تیار ہو گئی، اس کو ایک گرہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اس کو سیل کر دیا. سیل، سیل کو کہتے ہیں خاتم، سیل کو کہتے ہیں خاتم، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، سیل آف پروفیٹ ہوڈ ہے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیل آف پروفیٹ ہوڈ، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، حضور نے اس کو سیل کر دیا. سیل کیوں کرتے ہیں؟ سیل اس لیے کرتے ہیں، کسی بھی پارسل کو سیل کرتے ہیں. سیل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں باہر سے کوئی چیز ایڈ نہ ہو سکے اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے. اب اس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہوگی اور نہ کوئی چیز اندر سے باہر جائے گی. تو حضور نے دین کو سیل کر دیا، اب کوئی چیز اسلام میں داخل نہیں ہوگی. حلال و محمد حلال الا یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الا یوم القیامہ. یہ کوئی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ علماء کے درمیان ایک مقولہ ہے جو دین اسلام کی تعلیمات ہی سے اخذ کیا گیا، کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک اب حلال ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا اب وہ قیامت تک حرام. سیل کر دیا، اب یہ تسبیح تیار ہو گئی، پوری دین پورا تیار ہو گیا، اس کے اندر نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہیں، حج بھی ہے، سب کچھ ہے، اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں. امت نے کیا کیا؟ امت نے ڈوری توڑ دی. اللہ کے رسول نے کہا یہ لو تسبیح وتھ ڈوری، امت نے کیا کیا؟ امت نے ولایت کی ڈوری توڑ دی. جب ولایت کی ڈوری توڑ دی، اب کیا ہوا؟ اب تسبیح کے دانے بکھر گئے، تسبیح کے دانے بکھر گئے. فرض کریں ایک تسبیح ٹوٹ جائے یہاں پر اور دانے بکھر جائیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ دلیل جمع کریں گے، اس کو اٹھائیں گے. جب آپ جمع کریں گے تو کسی کے ہاتھ میں کوئی دانا آ جائے گا، کسی کے ہاتھ میں کوئی دانا آ جائے گا. ایک تسبیح ہوتی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کے دانوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، کسی پہ سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، پلاسٹک کی تسبیح اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. فرض کریں وہ تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر گئے، جلدی جلدی آپ لوگوں نے سمجھ جمع کیا، کسی کے پاس اللہ اکبر آ گیا، کسی کے پاس الحمدللہ آ گیا، کسی کے پاس سبحان اللہ آ گیا، پوری تسبیح نہیں آئی، دانے آ گئے. تو دین ایک پورا نظام زندگی تھا، اور وہ ولایت کی ڈوری میں بھی رویا ہوا تھا. امت نے کیا کیا؟ ڈوری کو توڑ دیا. جب ڈوری کو توڑ دیا تو دانے بکھر گئے. جب دانے بکھر گئے، لوگوں نے کہا رہے بھائی یہ دین کے دانے ہیں، یہ کیوں ادھر ادھر بکھرے ہوئے؟ فوراً اٹھا لیا. اب کیا ہوا؟ کسی کے ہاتھ میں نماز آ گئی، کسی کے ہاتھ میں توحید آ گئی، کسی کے ہاتھ میں جہاد آ گیا، ٹھیک ہے، پورا نہیں آیا. جس کے ہاتھ میں توحید آ گئی، اس کے ہاتھ میں توسل نہیں آیا. جس کے ہاتھ میں توسل والے دانے آ گیا، اس کے ہاتھ میں توحید والا دانہ نہیں آیا. اب وہ کہتا ہے کہ جی کسی نے کہا یا رسول اللہ، کا حرام بدعت شرک، یا علی مدد، یہ بھی شرک حرام بدعت، کیونکہ اس کے پاس وہی دانہ آیا ہے، توحید والا دانہ. کسی کے پاس نماز والا دانہ آ گیا، وہ سمجھتا ہے پورا دین نماز ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بھی دین ہے، اور نماز کی دین میں بہت اہمیت ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، پلر ہے، بلکہ سینٹر پلر ہے. عمود سینٹر پلر کو کہتے ہیں، اور یہ جو عام پلرز ہوتے ہیں نا، اس کو رکن کہتے ہیں، ارکان. جیسے کمرہ ہے، اس کمرے میں کم از کم چار پلر تو ہوں گے نا، اس کو چار ارکان کہتے ہیں. ایک آدھ پلر ٹوٹ جائے تو مکان نہیں گرتا، لیکن عمود جو ہے وہ کہتے ہیں سینٹر پلر کو. جیسے پورا خیمہ جو ہوتا ہے آج کل جو لگاتے ہیں، مارکی یا اس کو اور کیا کہتے ہیں، تو اس میں ایک سینٹر پلر ہوتا ہے، خدا نخواستہ وہ گر جائے پورا ٹینٹ نیچے ہوگا, کیونکہ سینٹر پلر ہے, اس کو کہتے ہیں عمود. الصلاۃ عمود الدین, دین جو ہے نماز جو ہے وہ دین کا سینٹر پلر. لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ پورا دین نماز ہے تو ایسا نہیں. نماز اس دین کے نظام زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن کسی کے پاس نماز کے دانے آ گئے, وہ تو دین کو نماز ہی سمجھ رہے. کسی کے پاس جہاد والا دانہ آ گیا, وہ اتنا خطرناک ہو گیا, کفار و مشرکین نہ ملے تو مسلمان کو ہی مار کے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے جل از جل, کیونکہ اس کے پاس جو دانہ آیا وہ جہاد اور شہادت والا دانہ آیا. تو دین کے حصے بکھرے ہو گئے. ان الذین فرقوا علی دینہم وکانوا شیعا, قرآن کریم میں ہے کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ گروہ بن گئے, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے. جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ گروہ بن گئے, اب ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی دین ہے, جو اس کے پاس ہے وہ بھی دین ہے. لیکن یہ دین جو ہے وہ پورا نہیں پہنچا, بلکہ اس کے حصے بکھرے ہو گئے. تو دین تو اس پوری تسبیح کا نام تھا. لوگوں کے پاس دانے آ گئے, جب سب لوگوں نے دانے چن لیے تو اس کی ڈوری کوئی کونے پہ پڑی ہوئی تھی. کسی نے کہا ارے ڈوری تو یہاں پڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے دانے اٹھا لیے, ڈوری نہیں اٹھائی, اس نے ڈوری اٹھا لی. اب جس نے ڈوری اٹھائی اس کے پاس دانے نہیں ہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ کوئی اور, اس کے پاس بس صرف ڈوری ہے ولایت. اب وہ کیا کرے بیچارہ, اس نے ہاتھ میں لپیٹ لیا, گلے میں ڈال لیا. دین کی ڈوری ہے آخر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈوری. تو ڈوری بغیر دانے کے تسبیح نہیں ہے, اور دانے بغیر ڈوری کے تسبیح نہیں ہے. یہ سب جمع ہوگا, ایک پورا نظام زندگی بنے گا, تو پھر یہ ایک تسبیح کہلائے گی, پھر یہ کہلائے گا دین, اے کمپریہنسو کوڈ آف لائف. صلوات پڑھیں ایک محمد والے کو. تو ولایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے مکتب تشیع میں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اس مکتب کو نقصان بھی پہنچانا چاہے گا تو وہ اسی راستے سے آئے گا, وہ کسی اور راستے سے نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس مکتب فکر میں اگر کوئی چیز چل سکتی ہے تو وہ یہی زیادہ چل سکتا ہے. تو یہ جو میں نے موضوع بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ولایت کے چیمپئن ہیں, لیکن وہ دین ہی کی دیگر تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ مرجعیت ہو, وہ رہبریت ہو, اور یہ مخالفتیں آگے چل کے ہم بات کریں گے, آج تو وقت ہو گیا, کہ یہ جو مخالفتیں ہیں ان کے پیچھے عزائم کچھ اور ہیں, مقاصد کچھ اور ہیں. لہذا اس وقت یہ ہدایت دی گئی ہے, آیت اللہ سستانی کا ایک بیان ہے اس حوالے سے, کہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی مرجعیت کا ایک رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر. اور چونکہ پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو مرجعیت اور رہبریت پلے کر رہی ہے, اور جس نے اس مکتب فکر کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں, تو اس کے خلاف جو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, سارا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور بڑے شوگر کوٹڈ وے میں چل رہا ہے, اور بہت ولایت کے چیمپئن بن کر اور ہمدردی کا اظہار کر کے, آئمہ طاہرین کا نام لے کر ان کے فضائل کو بیان کر کے, تو اس کے مقاصد جو ہیں پیچھے سے کچھ اور ہیں. یہ میں نے اسی لیے موضوع بنایا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اکیڈمیکلی ڈسکس کیا جائے. بات باتیں ریپیٹ بھی ہوں گی, کافی عرصے سے ظاہر ہے میں آپ کے سامنے مجالس پڑھ رہا ہوں تو بعض باتیں ہو گئی ہوں گی پہلے بھی, لیکن میری خواہش ہے کہ یہ ایک مرتبہ ایک پوری سیریز کے طور پر یہ چیز پیش کر دی جائے, ریکارڈ بھی ہو جائے, تاکہ ہر طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کی ایک مہم ہے اور مختلف انداز سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میں نے کوشش کی ہے تمام سوالات کو ایک پریزنٹیشن کی صورت میں جمع کر کے اور اس کو آنسر کیا جائے, تاکہ مختلف لوگ اپنے اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں, کنٹریبیوشن ہماری طرف سے بھی ہو, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جو لوگ اس کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں, جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, دیکھیں جو انسان سو رہا ہو نا آپ اس کو بیدار کر سکتے ہیں, لیکن جو جاگا ہوا ہے اور سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو بیدار نہیں کر سکتے آپ. تو اگر کوئی واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں وہ ہم پیش کر دیتے ہیں, نہ سمجھنا چاہے کوئی بات نہیں, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. تو مناسب انداز میں اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سیریز کے ساتھ پیش کر دیا جائے. بس آج کے بیان کو ہم یہ روک دیتے ہیں, ایام عزا نزدیک ہے. ابتدا میں نے عرض کیا کہ ہم جب سال کا آغاز کرتے ہیں تو غم سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ, محرم الحرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ حرام کا مطلب ہے محترم, حرام کا لفظی معنی محترم, جیسے بیت اللہ الحرام, مسجد الحرام, محترم مہینہ ہے وہ چار مہینے کی جن میں اسلام میں خون ریزی حرام ہے. جنگ اگر ہو بھی رہی ہو تو اس کو روکنا واجب ہے, اگر جنگ کہیں پر جاری ہو تو اس کو روکنا ضروری, ان میں سے محرم کا مہینہ. تو افسوس کی بات یہی ہے کہ وہ مہینہ کہ جس میں جنگ و جدل بھی حرام ہے اور جو محترم مہینہ ہے اس مہینے میں آل رسول کو ذبح کر دیا گیا. اچھا امام حسین تو سن 61 ہجری میں جا کے شہید ہوئے, لیکن امام حسین علیہ السلام کا غم تو اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے, اور یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے, امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر یہ لکھی ہے مختلف طریقوں سے, اور شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی روایت کے مطابق جناب ام سلمہ نے پیغمبر کی آغوش میں دیا امام حسین, جو ام المومنین جناب ام سلمہ ہے. ہمارا یہ روایت اس طرح ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کی آغوش میں دیا, اور جیسے ہی پیغمبر خدا نے اپنی آغوش میں حسین کو لیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حسین کو گود میں لیتے ہی پیغمبر کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. تو پوچھا جناب ام سلمہ نے یا جناب سیدہ نے کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو آبدیدہ کیا, کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ دیکھیں بچے کی ولادت ہو, بچہ باپ کی آغوش میں آئے, نانا کی آغوش میں آئے, دادا کی آغوش میں آئے, ہر شخص خوش ہوتا ہے نا. یہ بچہ نانا کے آغوش میں گیا تو نانا جو ہے وہ غمزدہ ہو گئے, آبدیدہ ہو گئے. تو پوچھا گیا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو آبدیدہ کیا؟ تو اللہ کے رسول نے اسی دن فرما دیا کہ میرا یہ فرزن ایک ایسی سرزمین میں قتل کیا جائے گا کہ جس کا نام کربلا ہوگا. لفظ کربلا بھی آپ نے بیان کر دیا. نہ صرف یہ کہ بیان فرما دیا بلکہ روایتوں میں ہے کہ آپ نے جناب ام سلمہ کو ایک مٹی دی اور کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو, جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا گیا. اسی قسم کی روایت ہمارے یہاں بھی. تو جس دن حسین کی ولادت ہوئی اس دن اللہ کے رسول نے غم بنایا, چل جائے گا امام حسین کی شہادت. امام حسین کی شہادت کی روایت بھی ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام سے ہیں, عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے, آپ کے بال اڑ رہے ہیں, آپ کے چہرے میں گرد و غبار ہے اور آپ کے ہاتھ خون آلود ہیں. تو میں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کہ فرمایا کہ میں اس سرزمین سے آ رہا ہوں جس کا نام ہے کربلا, اور وہاں میرا فرزند حسین اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے, اور صبح سے میں ان کے خون جمع کر رہا ہوں, اور پھر انہوں نے خواب ہی میں مجھے ایک شیشی دی جس کے اندر خون تھا, کہا یہ میرے فرزند حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو اللہ کے رسول تھے, حسین کا غم منا رہے ہیں اور امت جشن منانا چاہتی. یہ امت کی بے حسی ہے, اور یہی بے حسی تھی جس نے سن 61 ہجری میں فرزند رسول میدان کربلا میں قتل ہوتے رہے, آل رسول لٹتے رہے, اور امت بے حسی کے ساتھ دیکھتی رہی. مجھے کسی نے کہا نا کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کیا ہے؟ وہ اس امت کی بے حسی کی علامت ہے کہ فرزند رسول 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے, امت تماشا دیکھتی رہی. تو جو کچھ صبح عاشور سے عصر عاشور تک ہوا وہ اس امت کی بے حسی ہے, اور جو کچھ عصر عاشور کے بعد ہوا, جو کچھ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ ہوا, جس طرح ان کے خیمے جلائے گئے, جس طرح ان کی چادریں چھینی گئیں, جس طرح بچوں کو تماچے لگائے گئے, جس طرح انہیں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا, جو کچھ کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں ہوا, وہ اس امت کی بے غیرتی کی علامت ہے کہ امت اس قدر بے حس اور بے غیرت ہو گئی کہ جس خانوادے سے اس نے حجاب اور پردے کا دست لیا اسی خانوادے کی مخدرات عصمت و طہارت کی چادریں چھین لی, اور رسول سادیہ مسلمانوں کی 1-2 نہیں 700 بستیوں سے گزری, ہر بستی میں کہا ہوگا مسلمانوں چادر, مسلمانوں چادر. مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرت مند پیدا نہیں ہوا جو نبی زادیوں کو چادر دیتا. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.